أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ولنبلونكم اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو بے شہن ساتھ کسی چیز کے من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص من الاموال اور مالوں کے کم کرنے سے والانفس اور جانوں کے کم کرنے سے والثمرات اور پھلوں کے وبشر الصابرین اور خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو الذین وہ لوگ اذا اصابتهم مصیبت جب پہنچی ان کو مصیبت قالوا کہا انہوں نے انا للہ بے شک ہم واسطے اللہ کے ہیں وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم طرف اسی کے لوٹنے والے ہیں اولئک یہی لوگ علیہم اوپر ان کے صلوات مہربانیاں ہیں رحمتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے اور رحمت اولئک هم المهتدون اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے ان الصفا والمروة بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَجِسْ نے حج کیا بیت اللہ کا اَوِعْتَمَرَ یا عمرہ کیا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا اور جس نے خوشی سے کیا نیکی کو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی شاکر علیم قدردان ہے جاننے والا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ پہلی آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ سمجھایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے دنیا کے اندر نہیں بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہے لیکن وہ زندگی ایسی ہے کہ نہ اس کی کیفیت کو تم محسوس کر سکو اور وہ زندگی ایسی ہے کہ ظاہری احساس کے ساتھ حواس کے ساتھ اس کا ادراک ممکن نہیں سوائے اللہ کی وحی کے فرمائے ایمان والو یہ نہ سمجھو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تمہاری جان چھوٹ گئی نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی جس طرح ایک اور آیت میں اللہ نے یوں فرمایا احاسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنو کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بنا پر کہ انہوں نے آمنا کہا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ان کو آزمایا نہیں جائے گا نہیں بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے اور آزمائش کا مقصد کیا ہے تاکہ مخلص اور غیر مخلص کے درمیان کچے اور پکے کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے تمیز ہو جائے کہ جو آدمی کچا ہوگا थोड़ी जैसी तकलीफ आई मुसीबत आई दीन छोड़ गया और जो आदमी अपने ईमान के अंदर पक्का होगा जान भी कुर्बान करेगा माल भी कुर्बान करेगा औलाद भी कुर्बान करेगा लेकिन जो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कायम हो गया अल्लाह के नबी के साथ जो ताल्लुक कायम हो गया सब कुछ कुर्बान करेगा लेकिन अल्लाह के ताल्लुक को और अल्लाह के रसूल वाले ताल्लुक को वो कभी नहीं छोड़ेगा फरमाए ईमान वालों हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे बेशक शैइन में तनवीन तकलील की थोड़ा थोड़ा जैसा खौफ दुश्मन का थोड़ा जैसा खौफ होगा दुश्मन का कि दुश्मन अल कुफ्र कुल्लुहुम मिल्लतुन वाहिदा कुफ्र सारे का सारा एक दीन है चाहे वो यहूदी है चाहे वो ईसाई है चाहे वो मजूसी है चाहे वो कोई और है ये जितने भी हैं अल कुफ्र कुल्लुहुम मिल्लतुन वाहिदा कुफ्र एक दीन है अब ये सारे के सारे इकट्ठे होकर के यक बारगी है ये तुम्हें मुशक्कत के अंदर मुसीबत के अंदर मुब्तला करने की कोशिश करेगी लेकिन अल्लाह ने बेशैइन ये तनवीन तकलील की लगा करके ईमान वालों को तसल्ली दे दी कि ये खौफ होगा थोड़ा जिस तरह जंगे अहजाब के अंदर या जंगे खंदक के अंदर कुफार सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये सोचा ये समझा बल्कि प्रोग्राम भी ये बनाया कि हर हाल में मुसलमानों को ख़त्म करेंगे इस्लाम का कला कम कर देंगे लेकिन अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर तो ईमान वालों के दिलों के अंदर खौफ हुआ पैदा हुआ लेकिन अल्लाह ने उस खौफ को ऐसा दूर कर दिया ये पहले बतला दिया कि हम तुम पर कुछ थोड़ा सा खौफ भी मुसल्लत करेंगे वलजुए भूख भी मुसल्लत करेंगे कि तुम्हें भूखा भी रहना पड़ेगा अल्लाह की राह में जिहाद के लिए तुम जाओगे भूखे भी रहोगे प्यासे भी रहोगे सफ़र की मुशक्क़तें भी तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सहाबा ने ये सारी की सारी मुशक्क़तें इस हमदा पेशानी से बर्दाश्त की पहले भी एक हदीस गुजरी सहाबी कहते हैं एक मुहिम पे हमें भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे अमीर थे उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी इब्तदान हमारे पास खजूरें थी हमें एक एक खजूर देते थे खाने के लिए 24 घंटे यानी रात और दिन में एक खजूर खाओ और सफ़र करो पानी पियो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुहिम पर तुम्हें भेजा है वो मुहिम तुम मुकम्मल तौर पर पूरी करो खजूरें ख़त्म हो गई उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अब तुम खजूरों की गुठलियाँ चबाना शुरू कर दो क्योंकि अब खजूर तो कोई भी नहीं है अब सहाबा ने खजूरों की गुठलियाँ चबानी शुरू कर दी पानी पिया लेकिन ये नहीं किया कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें इस मुशक्क़त में डाल दिया हम सफ़र में भी हैं भूखे भी हैं और गर्मी भी है नहीं कुछ भी नहीं चलते चलते वो गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई अब भूखे हैं लेकिन एक मकाम पे पहुँचे अल्लाह ने उनकी इस भूख को इस तरह दूर कर दिया एक मछली उनको मिल गई 300 सहाबी ये लश्कर था एक महीने तक उस मछली का गोश्त खाते रहे लेकिन मछली का गोश्त ख़त्म न हुआ जब मुहिम पूरी हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ये अलजू भूख वनक्सिम मिनल अम्वाल और हम तुम्हें आजमाएंगे मालों के कम करने से कि तुम्हारे मालों के अंदर कमी होगी कोई आफत आई तुम्हारा माल ख़त्म हो गया تمہاری پھلوں کے اندر کمی آ گئی، تمہاری جانوں کے اندر کمی آ گئی، کوئی ایسی آفت آئی، ایسی مصیبت آئی، آدمی مر گئے، بچے مر گئے، پھل تباہ و برباد ہو گئے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہوگی، یہ تمہارے لیے آزمائش ہوگی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الجو مراد ہے روزہ، نقسم من الاموال اس سے مراد ہے زکاة، یہ عبادات جتنی بھی ہیں ظاہری طور پر تو انسان ان کو اپنے اوپر مشقت سمجھتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزما رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس آزمائش کے اندر کیا کرتا ہے۔ جب تکلیف آئی، مصیبت آئی، ثمرات، پھل، اور بعض روایتوں کے مطابق اس سے مراد ہے اولاد۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی مومن آدمی کا بچہ یا بچی، بیٹا یا بیٹی، وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو، او فرشتوں، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ ہاں یا اللہ، ہم نے قبض کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو، دل کا پھل، کیونکہ بچہ بھی یہ انسان کے دل کا ایک ٹکڑا ہے، دل کا ایک پھل ہے، کیا تم نے اس کو بھی قبض کر لیا؟ یا اللہ، ہم نے قبض کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے کیا کہا، جب تم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ یا اللہ، تیرے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس نے صبر کیا، اس نے تیری حمد کی، اس نے تیری تعریف کی۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتو، میرے اس بندے کے لیے ابھی جنت کے اندر ایک گھر تیار کر دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تب ہوگی کہ جب انسان ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ کے اوپر کوئی شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، بلکہ یہ کہے ان للہ ما اعطا، اللہ ہی کا تھا جو اللہ نے دیا اور اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، کہ مال حقیقت میں سب اللہ کا ہے، اللہ نے پہلے دیا، دے کر کے اس نے واپس لے لیا، اب واپس لینے کے اندر بندے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تو مالک ہے۔ وبشر الصابرین، میرے پیارے پیغمبر خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو، کہ جن لوگوں نے ان مصائب و مشکلات کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر صبر کیا، ان کو میری رضا کی خوشخبری سناؤ، ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ وہ ہیں کون سے لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ جب پہنچی ان کو مصیبت، قالوا، کہا انہوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک تو اللہ کی توحید، اس بندے کا مبدا، اور دوسرا انا الیہ راجعون، بندے کا معاد، کہ مرنے کے بعد ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جب تکلیف آئی، مصیبت آئی، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اگر تمہارا چراغ بجھ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، اگر تمہاری سوئی گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت کی خبر سن کر کے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، نہ یہ کوئی ضروری نہیں۔ موت کی خبر سنو پھر بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو اگر کوئی اور اس طرح کی خبر سنو کہ جو انسان کو ناگوار گزرے انسان کی طبیعت پر ناگوار گزرے گرا گزرے فوراً اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 16 مہینے کی عمر تھی ان کی انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کلمہ ادا کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جی یہ بیٹا بھی اللہ کا میں بھی اللہ کا یہ ساری کائنات اللہ کی اِنَّا لِلَّهِ لام تملیک کا ہے اِنَّا لِلَّهِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا اللہ مالک ہم اس کے مملوک اللہ خالق ہم اس کی مخلوق اللہ معبود ہم اس کے بندے اِنَّا لِلَّهِ اور جب ہم بھی اللہ کے ہیں تو اگر اس چیز کو اللہ نے لے لیا تو یہ اللہ کی مرضی ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں کہ معاد اور انجام یہی کہ لوٹ کے اسی کے پاس جائیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ صبر کریں صبر کریں صدمے کی ابتدا میں کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی تکلیف آئی مصیبت آئی پہلے ہی اس نے صبر کر لیا کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا اور اگر ایک آدمی پہلے جزا فضا کر کے خوب زمانہ جاہلیت والے کام کر کے کہتا ہے جی صبر ہی کرنا ہے اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں کیوں اس واسطے کر کے کہ جب وہ سارے کام خلاف شریعت کر چکا اور وہ پیٹنا ہے اپنے آپ کو مارنا ہے کپڑے پھاڑنا ہے جس طرح یہ شیعہ کرتے ہیں یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہتا جی صبر ہی کرنا ہے آپ صبر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا آپ صبر ہی کرے گا اصل صبر تو یہ ہے کہ جب اس پر تکلیف آئی مصیبت آئی اس وقت اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا اور اس نے صبر کر لیا الصبر عند الصدمۃ الاولی صبر کرنا صدمے کی ابتدا میں انا للہ و انا الیہ راجعون جو تکلیف بھی آئے جانی تکلیف ہو مالی تکلیف ہو روحانی تکلیف ہو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی انا للہ پڑھ لیا اگر وہ چیز اولاً تو وہ چیز مل جائے گی اگر وہ چیز نہ ملی تو اللہ اس کا نعم البدل اس کو ضرور عطا فرمائیں گے کہ اس سے عمدہ چیز اللہ اس کو دے دیں گے شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کے اوپر انسان کو کما حقہ دل جمی کے ساتھ دل کی محبت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیاوی اور اخروی طور پر اس پر نتائج اور ثمرات مرتب ہوں یہ جو صبر کرنے والے ہیں اولئک علیہم صلوات یہی لوگ ہیں اوپر ان کی مہربانیاں ہیں صلوات جمع ہے صلات ان کی بمانے رحمت مہربانی ان لوگوں پر مہربانیاں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے صلوات جمع کا صیغہ استعمال کیا علی سبیل الاجتماع کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ کی مہربانیاں اس بندے پر جو ہوتی بے شمار قسم کی مہربانیاں ہیں اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ان پر بڑی مہربانیاں ان کے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اللہ کی کہ اللہ کی رضا بھی ان کو حاصل ہوگی اولئک هم المهتدون یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے المهتدون یعنی الفائزون یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں اپنی مراد کو پہنچنے والے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کوئی جزا فضا نہیں کی بے صبری نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نگو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ایک اور شبہ کا جواب دیا صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے قریب یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن دو پہاڑیوں کے درمیان مائی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے سات چکر لگائے تھے پہلے مائی حاجرہ صفا پہ چڑھی ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں پانی نظر آ جائے لیکن نظر نہ آیا نیچے اتری درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں میلین اخضرین وہاں سے دوڑی دوڑ کر کے مروہ پہاڑی پہ پہنچی یہ سات چکر لگائے پانی کا پتہ نہ چلا اللہ تعالیٰ کو اس عورت کے یہ سات چکر اتنے پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اس کے لیے یہ سات چکر لازمی کر دی ہے لیکن بعد میں زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین نے صفا پہاڑی پر ایک بت رکھا اصاف اور مروہ پہاڑی پر ایک اور بت رکھا نائلہ اب وہ دوڑتے دوڑتے پہلے اس بت پہ ہاتھ لگاتے اس کو چومتے اور پھر دوڑ کر کے مروہ پہ جاتے وہاں نائلہ جو بت تھا اس کو ہاتھ لگاتے اس کو چومتے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہم سے راضی ہو گئے اور یہ ہمیں ہر مقام پہ نفع ہی نفع پہنچائیں گے بعض روایتوں کے مطابق انصار مدینہ یہ مدینے سے احرام باندھ کے جایا کرتے تھے منات طاغیہ کا کہ منات جو بت تھا اس کا احرام باندھ کے جاتے تھے اسلام سے پہلے اور اس دوران یہ صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے دوڑنا ہے اس کو وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے اسلام آیا اسلام نے آ کر کے ان بتوں کو ختم کروا دیا لیکن بعض صحابہ کے دلوں میں انقباض پیدا ہوا کہ پہلے یہاں بت پرستی ہوتی رہی تو اب یہاں ہم کیسے یہ سعی کریں گے کیسے چکر لگائیں گے کیونکہ یہاں پہلے شرک کا گڑھ تھا اللہ نے فرمایا کہ نہ صفا مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں سے ہے من حج البیت جس نے حج کیا بیت اللہ کا اب تمرہ یا عمرہ کیا چاہے وہ حاجی ہے چاہے معتمر ہے پہلے طواف کرے گا بیت اللہ کا طواف کے بعد سائی بین الصفا والمروہ صفا مروہ کے درمیان یہ سات چکر لگائے گا اور یہ سات چکر لگانا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صفا مروہ کے درمیان یہ سائی کرنا یہ سات چکر لگانا چاہے وہ حج کا احرام باندھے چاہے عمرے کا احرام باندھے یہ سات چکر لگانا صفا مروہ کے درمیان یہ واجب ہے اگرچہ کچھ ائمہ کے نزدیک فرض ہے اور کچھ ائمہ کے نزدیک سنت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اس کے مطابق یہ سعی بین الصفا والمروہ یہ واجب ہے جب صحابہ کے دلوں کے اندر انقباض پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو حج کرے عمرہ کرے فلا جناح علی ان یطوف بهما اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے کوئی حرج نہیں ہے کہ بے شک مشرکین نے وہاں شرک کیا لیکن اب چونکہ وہ شرک کی نشانیاں مٹا دی گئی ہیں اب تو وہ اللہ کی رضا کے لیے طواف کرے گا ایک صحابی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا اور کہا کہ جی لا جناح علی ان یطوف بهما اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان طواف کوئی ضروری نہیں ام المومنین نے فرمایا کہ میرے بھانجے تو نے اچھی بات نہیں کہی اگر تیری بات مان لی جاتی تو یوں کہا جاتا لا جناح علیہ اللہ یطوف بهما کہ طواف نہ کرے سعی نہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں لیکن اللہ یتوفا بہما نہیں فرمایا ان یتوفا بہما فرمایا کہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے ومن تطوع خیرا جس نے خوشی سے کیا نیکی کو خیرا کے اندر تعمیم ہے ایما کان جو بھی نیکی ہے نیکی کا ہر کام انسان کو خوشی سے دل جمی سے کرنا چاہیے جس نے خوشی سے کیا نیکی کو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللہ قدردان ہے جاننے والا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی بڑی قدر کرتے ہیں لیکن علیم بالنیات وہ نیت کو جانتا ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر نیت کیا تھی ارادہ کیا تھا اس لیے نیت بھی خالص ہو اور اللہ کا کام کرتے ہوئے انسان اس کے ساتھ محبت کر کے کرے تاکہ دنیا آخرت کے اندر بہتر نتیجہ مرتب
صلى الله تعالى على خير الأصحاب